السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یوسف آیت نمبر 21. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، اشتراہ جس نے خریدا تھا، من مصر لامراته، یعنی مصر کا جو شخص تھا جس نے اسے خریدا تھا، یعنی یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اکرمی مثواہ، اس کو عزت اور احترام سے رکھو اور اچھا ٹھکانہ دو. مثواہ کہتے ہیں، سوا کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ جہاں انسان کو موت آئی، یعنی وہ اتنی دیر جہاں رہا ہو، اتنی دیر وہاں رہا ہو کہ آخر کار وہیں اس کو موت آ گئی، یعنی ایسا ٹھکانہ. تو اس کو اچھی جگہ رکھو. ایسا ہی انفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی فائدہ مند، نفع بخش ثابت ہو. اور نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اولاد نہیں تھی. یہاں پر اب یوسف علیہ السلام کنعان سے نکل کر مصر آ گئے. کنعان جو علاقہ تھا، دیکھا جائے تو ایک چھوٹا سا علاقہ تھا. وہاں پر یوسف علیہ السلام کی جو پرورش ہو رہی تھی اپنے والد کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور جو بھی نبوت کی تعلیم ہوتی ہے، یعنی نبیوں کے گھروں میں جو تعلیم دی جاتی ہے، اس طرح سے ایک تو آپ کی تعلیم اور تربیت ہو رہی تھی. پھر یہ کوئی اتنا بڑا شہر نہیں تھا، وہاں پر کوئی اتنے بہت زیادہ لوگوں سے واسطہ نہیں پڑتا تھا، بہت زیادہ لوگوں سے تعلقات نہیں تھے. اسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ بڑے بڑے سٹیز کا حال بالکل مختلف ہوتا ہے اور گاؤں یا دیہاتوں کا حال بالکل مختلف. اب اگر کوئی گاؤں یا دیہات کا شخص جیسے ممبئی جیسی سٹی میں آ جائے، بڑے شہر میں آ جائے، یا دہلی جیسے شہر میں چلے جائے، تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ شہروں کا حال بالکل مختلف ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ چونکہ یوسف علیہ السلام سے بہت بڑا کام کروانا چاہتا تھا، اور اس وقت کی جو تہذیب تھی مصر کی، اس وقت کی جو سوسائٹی تھی، ایسی سمجھ لیں جیسے کہ گویا آج کے اہل مغرب یا اہل یورپ، اور اس سے مقابلہ کریں ہمارے یہاں کے کوئی دیہاتوں سے. تو اللہ تعالیٰ، چونکہ اللہ تعالیٰ کو کچھ کام لینا مقصود تھا، کیونکہ یہ سارے جو کام ہوتے گئے، یہ دیکھا جائے تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی ہوتے چلے گئے، کہ ان کا بھائیوں کو ان کے کنویں میں ڈالنا، کنویں سے ایک کسی نے ان کو نکالا سکے نے، پھر وہ کاروان مصر چلا گیا، مصر میں ان کو بیچ دیا، اور مصر میں بھی جس شخص نے ان کو خریدا وہ ایک عام اور معمولی شخص نہیں تھا، اس وقت کا ایک بڑا پولیٹیشین یا وہاں کے بہت بڑے عہدے پر فائز تھا، جس کو عزیز مصر کے نام سے یاد کیا گیا ہے. اس کے اصل نام کے بارے میں بہت لوگوں نے الگ الگ قیاس آرائیاں کی ہیں. اب جو بات ہمیں نہیں بتائی گئی، ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. لہذا قرآن جس کو عزیز مصر کہتا ہے، اور عزیز کا مطلب ہوتا ہے کہ غلبے والا، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی اس کو کچھ نہ کچھ غلبہ وہاں پر حاصل تھا، یعنی کوئی وہ بہت بڑی شخصیات میں سے ایک تھا، یا اس کو کوئی بہت بڑا اہم عہدہ وہاں پر ملا ہوا تھا، یا ہو سکتا ہے وہی بادشاہ کا کوئی خاص مصاحب رہا ہو، یا خزانے کا مالک ہو، خزانچی ہو، بہرحال کچھ بھی ہو، لیکن وہ ایک پوزیشن پر وہاں پر تھا. اب اس نے اپنی بیوی سے دے جا کر کہا، چونکہ اب آپ دیکھیں گے اس نے خرید لیا یوسف علیہ السلام کو، اب وہ گھر لے کر آیا، وہ سمجھ گیا تھا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہ یہ کوئی معمولی بچے نہیں ہیں. بعض لوگوں کی پرسنالٹی ہی ایسی ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو دیکھ کر ہی لگ جاتا ہے کہ کوئی عام سے لوگ نہیں ہے، یہ عام سے شخص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شخصیت میں ہی کچھ ایسا وقار، کوئی ایسی خوبی، کوئی ایسا رعب عطا کرتا ہے بعض لوگوں کو کہ شخصیت ہی میں ان کے ایک نکھار یا ایک عجیب وہ نظر آتا ہے جسے پہچان لیے جاتے ہیں وہ لوگ کہ یہ کوئی معمولی نہیں ہے. تو یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھ کر وہ شخص پہچان گیا تھا کہ کوئی معمولی بچے نہیں ہے, کسی شریف گھرانے سے, کوئی بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اسی بنا پر اس نے لا کر اپنی بیوی سے کہا کہ اکریمی مسواہ, ان کو اچھا ٹھکانہ دینا, ان کو اچھی جگہ رکھنا, ایسا ٹھکانہ, ایسا گھر, یعنی گھر ہی میں اس نے رکھ دیا تھا یوسف علیہ السلام کو. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو. جو پولیٹیشینس ہوتے ہیں یا جو بڑے بڑے عہدے پر لوگ ہوتے ہیں, آپ دیکھیں وہ یوں ہی تو اس عہدے پر نہیں پہنچ جاتے, ان کی بہت دورس نگاہ ہوتی ہے, دور اندیشی ہوتی ہے ان میں, اور جو بھی کام کرتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. اسی بنا پر اس نے کہا کہ این فانا, کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں, اور نتخذہ ولدا, یا ہم بیٹا ہی بنا لیں, کیونکہ یوسف علیہ السلام اس وقت بچے ہی تھے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اسی طرح سے ہم نے ایک ٹھکانہ قدم جمانے کی صورت نکالی وہاں پر اس سرزمین پر یوسف علیہ السلام کے لیے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں. تو جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم کو لگتا ہے کہ اچھا ظلم ہوا ہم پر, بعض اوقات ہم کو لگتا ہے اچھا ہمارے ساتھ کاٹ کسر کی گئی ہے, کمی کر دی گئی, ہمارے حق میں کمی کی گئی. بعض اوقات ہم کو لگتا ہے کہ جو چیز ہمیں ملنی چاہیے تھی, جس کے ہم حقدار تھے, وہ ہم کو نہیں ملی. لیکن دراصل اسی میں کچھ اور ایسے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں, حکمتیں ہیں, وہ چھپی ہوتی ہیں کہ ہم اس کا تصور تک نہیں کر سکتے. انہی چیزوں سے, انہی ذریعوں سے اللہ تعالیٰ اس طرح سے آگے بڑھانا چاہتا ہے, یا اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ آزما کر پھر اس طرح سے ان کے لیے کوئی جگہ پیدا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے یوسف علیہ السلام کو وہاں پر قدم جمانے کا موقع عطا کیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی فرما دیا, وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, تاکہ ہم اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کریں, یا ہم ان کو سکھائیں باتوں کی تہ تک سمجھنا, معاملہ فہمی. اب یہ جو امرأۃ العزیز تھی, چونکہ اس کے بارے میں ہم ابھی بہت آگے پڑھیں گے, اب دیکھیں ہمیں کسی کیریکٹر کی نہ بہت زیادہ برائی کرنی ہے نہ بہت زیادہ اچھائی بیان کرنی ہے. بس قرآن جس کو جس طرح سے پیش کرتا ہے, ہم کو اس کو بس اسی طرح سے ایز اٹ از لینا ہے, اور ہم کو اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے یہ دیکھنا ہے. پھر کبھی یہ نہ سوچے کہ کوئی کتنا بھی برا کیوں نہ ہو, ہو سکتا ہے اس میں اچھائی کی کوئی نہ کوئی طلب اور تڑپ ہو, اور آخر میں وہ سدھر جائے اور توبہ کر لے, جیسے ہم نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے, ان کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے اور ہم کو سیکھنے کو ملے گا. تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کے بارے میں بھی ہمیں بہت زیادہ اس طرح سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں کہ اچھا بہت خراب تھی, ایسی تھی, ویسی تھی, کیونکہ اس پر کئی قصے کہانیاں بنی ہیں. ایک اور بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس عورت کا نام دراصل زلیخہ بتایا جاتا ہے, اور اسی بنا پر ہمارے یہاں مسلمانوں میں زلیخہ نام رکھنے کا رواج عام پا گیا یا مشہور ہوا. یعنی ہمارے یہاں پر اس عورت کا جو نام شہرت پا گیا زلیخہ کے نام سے. اور کچھ جھوٹی سچی روایت یہ بھی بتائی جاتی ہیں, جس کی کوئی اوتھینٹسٹی ہے ہی نہیں, کہ زلیخہ کا بعد میں نکاح یوسف علیہ السلام سے ہو گیا تھا. یہ بالکل غلط بات ہے. ہاں, اسرائیلی تاریخ نہ اس کی ہمیں حقیقت بتاتی ہے, اور نہ ہی ہمیں ایسی کوئی باتیں کہنے کا حق حاصل ہے جس کی ہمیں کوئی خبر نہ ہو. تو ایسی کوئی باتیں ہمیں زبان سے نہیں نکالنا چاہیے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں کی لا علمی, اور کیا کہنا چاہیے اس کو, جہالت یا دین سے دوری, کہ بعض اوقات مجھے کہیں سننے کو ملا تھا کہ کچھ لوگ دعا یہ کرتے ہیں کہ فلاں میں اللہ, جب شادی ہوتی ہے کسی کی, تو فلاں میں یوسف اور زلیخہ کسی محبت دے. استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور معاف کرے. اصل کوئی بات حقیقت کا علم ہی نہیں, ہمیں کس سے یوسف اور زلیخہ معلوم تو نہیں کہ کیا اس کی حقیقت ہے, اور اس طرح کی باتیں مشہور کر دی گئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور معاف کرے, اور ہمیں بس اتنی بات زبان سے نکالنے کی توفیق دے جتنی کہ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے ضرورت ہے, اور جس سے ہم عبرت حاصل کر سکیں, کچھ سبق حاصل کر سکیں, کچھ سیکھ سکیں, یا آج کی ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کی صحیح تعلیم و تربیت کر سکیں. کیونکہ بالکل جو مصر کی اس وقت کی ہسٹری تھی, جو تہذیب تھی, جو اس وقت ان لوگوں یعنی وہاں کا چال چلن تھا, جو وہاں باتیں تھیں, اس لگتا ہے گویا آج وہ پورے ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہوں. ایگزیکٹ وہی مصر کا معاشرہ یا وہاں کی تہذیب ایسے لگتا ہے ہماری یہاں اٹھائی ہو. ان واقعات سے ہمیں سبق سیکھنا ہے, نہ کہ ہم کو اس کو چٹخارے لے لے کر بیان کرنا ہے. یہ ہم کوئی کس سے کہانیاں اس لیے نہیں سنا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ کوئی عشق و محبت کی داستانیں ہیں اور ہم اس کو مزے لے لے کر سنیں، نہیں، بلکہ اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس برائی سے بچایا اور انہوں نے بھی اس سے بچنے کی کوشش کی۔ تو آج کی نوجوان نسل کو ضرورت اسی بات کی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ بہک نکلے کوئی عمر نہیں ہوا کرتی۔ یہاں پر آپ خود سوچیں کہ جس کو عزیز مصر لا کر کہتے ہیں کہ تم اسے رکھو عزت کے ساتھ، ہو سکتا ہے ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں، لیکن وہ عورت بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے فریفتہ ہو گئی تھی یوسف علیہ السلام پر۔ اسی لیے ہم کو ہر وقت ہر دفعہ جو ہمیں سورہ احزاب اور سورہ نور میں تعلیم دی گئی ہے کہ عورت اگر وہ اس کے اندر نمائش کی خواہش ہے، اچھا لگنے کی خواہش ہے، اس لیے وہ اپنی چادر نہیں ہٹا سکتی، برقع نہیں اتار سکتی۔ ہاں اگر وہ بالکل ہی اس کے اندر سے نکاح کی یا اچھا لگنے کی خواہش ختم ہو گئی ہو تب ہی وہ اپنی چادر کو اتار کے رکھے گی، یعنی اس کا مطلب برقع نہیں پہنے گی۔ لیکن پھر بھی کہا گیا کہ برقع پہنے یعنی استعمال کریں ابایا تو ہی زیادہ بہتر ہے پاکیزگی کے لیے۔ تو بہرحال اس طرح کی باتیں کہنا، اس طرح کی لوگ دعائیں بھی کرتے ہیں کہ یوسف اور زلیخا کسی محبت دے، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں اور یہ حقیقت سے ناواقفیت کی بنا پر اس طرح سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے اور توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اگر اس طرح سے کوئی ہو۔ اور ویسے بھی ایک نبی کے لیے بھلا یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ایک نبی کا نکاح اس خاتون سے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ ہمیں بتا دیا قرآن میں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں اور برے مرد بری عورتوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولنعلمہ من تاویل الاحادیث، تاکہ ہم اسے سکھائیں یا باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائیں یا معاملہ فہمی کی تعلیم دیں۔ کیونکہ جو تربیت یوسف علیہ السلام کو مصر کے معاشرے میں مل سکتی تھی یا ملی، وہ انہیں کنعان میں نہیں مل سکتی تھی، کیونکہ وہ جو علاقہ تھا وہ ایک صحرا تھا، خانہ بدوشی والے معاملہ تھے وہاں پر، یعنی گلہ بانی کا ماحول تھا۔ وہاں پر کوئی منظم ایسی کوئی اس طرح سے ایسی ترقی یافتہ کوئی وہ ریاست نہیں تھی، نہ ہی کوئی تہذیب و تمدن میں ترقی تھی، بس آزاد کچھ قبائل تھے جو کہ وہاں پر سکونت اختیار کیے ہوئے تھے۔ اور اس کے مقابلے میں مصر کا ہم حال دیکھتے ہیں کہ یہ یعنی بہت ترقی یافتہ اس وقت یہ ملک تھا مصر، جیسے کہ آج کل یورپین کنٹریز ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو یہاں جو سیکھنے کا موقع ملا، یہاں جو ان کی تعلیم و تربیت ہوئی، اس بدویانہ زندگی سے نکل کر یہاں جب وہ آئے اور یہاں پر ان کو پھر، چونکہ ان کو ضرورت تھی کہ جو ان کی خاص سیرت تھی اس سیرت کو بروئے کار لا کر، اس کو کارآمد بنا کر یہاں پر وہ اپنے دین کی تبلیغ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جو کام ان سے لینا چاہتا تھا مصر میں، اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کو تجربے سے گزارا جائے، ان کے اندر وہ بصیرت پیدا کی جائے اور اس بصیرت کو مزید اور اس میں ترقی ہو، نشو نما کا موقع ملے۔ اور یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے فرمایا کہ ایک بڑے عہدیدار کے گھر اللہ تعالیٰ ان کو لے کر آیا، مصر کے عزیز مصر کے گھر، اور پھر وہاں پر ان کی جو صلاحیتیں تھیں مزید نکھر کر آ گئیں، ان کو موقع ملا کہ جو جو کچھ ان کے اندر ایبلٹیز تھی وہ نمایاں ہو سکے یا وہ اس کو کارآمد بنا سکے، اور یہ سب وہاں کنعان میں نہیں ہو سکتا تھا۔ اور آگے چل کر یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو درجہ دینا چاہتا تھا کہ اس پوری مصر کی سلطنت کا کاروبار سنبھالیں یا وہاں کے حکمراں بنے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان تجربات سے گزرتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ ہم اس کو تاویل الاحادیث یعنی ہم سکھائیں اس کو معاملہ فہمی کی تعلیم دیں۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ تو جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی حقیقت کیا ہوتی ہے اور بظاہر حالات کیا ہیں اس کا علم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو ہے، کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں پہلے سے اس کو ڈسکرائب کر سکتا، پہلے سے کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اچھا یہ کام کے پیچھے یہ مقصد ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، اصل حقیقت کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، وہی عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ کس وقت کس سے کہاں کیا کام لینا ہے اور کس سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ دوسری اہم بات ایک اور ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام ابھی بچے ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بالکل ایک سادگی والے ماحول سے اٹھا کر جہاں وہ ایک کم سن بچے تھے یا پھر جہاں پر ان کے لیے نیکی کے چانسز زیادہ تھے وہاں سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسی تہذیب یا ترقی یافتہ جو ملک تھا وہاں لے آیا جہاں پر برائیاں عام تھیں، یعنی وہ ایسی تہذیب تھی جہاں لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے، شرک اور بت پرستی جہاں پر عام تھی، اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے لوگ تھے اور بے حیائی اور فحاشی بہت زیادہ عام تھی۔ تو بعض اوقات ہم کو جب ہم بچوں کو بھیجتے ہیں باہر ملکوں میں، ہمیں یہ ڈر لاحق ہوتا ہے کہ اچھا ایسی جگہ جا کر، ایسے ملکوں میں جا کر ہمارے بچے کہیں بگڑ نہ جائیں، وہاں کے معاشرے کا اثر قبول نہ کر لیں۔ تو صحیح ہے، مطلب یہ ایک نارمل فکر ہے جو ہوتی ہے ہم کو، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہی سوچتے رہیں کہ ہم کو باہر اپنے بچوں کو نکالنا ہی نہیں ہے، تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی سونا کندن کب بنتا ہے، جب تک وہ بھٹی سے نہ گزرے۔ تو ایسے ماحول میں رہ کر، یعنی ہم بچوں کو ایسا ان کے اندر ان کی گھٹی میں پلا دیں، ہم دین کی جو نمایاں خصوصیات ہیں، اس کی تعلیم، اس کے اثرات ایسے ہم ان کے اندر پیوست کر دیں، اور ایسا اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے دل میں بیٹھے کہ وہ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کہیں پر بھی چلے جائیں، لیکن اسلامی اقدار کو چھوڑنے والے نہ ہوں، اسلام کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے وہ اپنے دین کی تبلیغ کرنے والے بنیں۔ اور الحمدللہ ایسا ہوا، ہم دیکھتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں آج جتنا زیادہ دین کا علم پھیل رہا ہے، یہ انہی نوجوان نسل، وہی ہماری نوجوان جنریشن سے پھیل رہا ہے۔ ان کی جو سوچ ہے، وسیع ذہنی کے وہ مالک ہیں، یا جس طرح سے ذہنی وسعت ان میں نظر آتی ہے، آپ دیکھیں ہم جیسے لوگ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں کے معاشرے میں رہ کر اس وہیں کی جیسا وہ انٹلیکچوئل چاہیے، ویسی انٹیلیجنسی چاہیے آپ کو، وہاں کی ساری چیزیں جو وہاں کی خرابیاں ہیں اور ان خرابیوں سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، اس پر آپ کو پوری طرح سے کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر وہاں دعوت دینے کے لیے آپ کو وہاں کی لینگویج آنا ضروری ہے، انگلش، اردو جاننے والے، یعنی آج اگر ہماری نئی جنریشن جو انگلش سے تعلیم حاصل کر رہی ہے، انگلش میڈیم سے، تو آپ مجھے بتائیے کیا وہ آج ہمارے اردو والے درس میں بیٹھتے ہیں بچے، ان کو پسند نہیں آتے یا ان کا دل نہیں لگتا؟ کیونکہ ہماری سوچ، ہمارا ماحول ڈفرینٹ ہے۔ اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے، ان کی سوچ، ان کا ماحول ڈفرینٹ ہے، کیونکہ ہم نے ان کو اس ماحول میں، یعنی اسکولیں ہم نے ایسی اسکول چوز کی ان کے لیے کہ وہ بچپن سے انگلش پڑھ رہے ہیں، اب اردو ان کو اتنے اچھے سے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اسی لیے ضرورت یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان زبانوں میں ماہر بنائیں تاکہ یہ انٹرنیشنل لیول پر یہ کام کریں، اور بچے جائیں تو ضرور وہاں پر وہ دین کے دائی بنیں، اور وہاں کی تہذیب میں، وہاں کے رنگ میں نہ رنگ جائیں بلکہ اپنی چھاپ وہاں چھوڑ کر آئیں۔ اور الحمدللہ اب ایسا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، ہم خود جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ مزید پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو وہ توفیق دے اور ان کے اندر وہ ایبلٹیز پیدا کرے کہ وہ وہاں کے معاشرے کو بدلنے والے بنیں انشاءاللہ۔ تو اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ یعنی ابھی وہ بچے تھے، مطلب یعنی جس وقت وہ گھر میں آئے بچے تھے، دھیرے دھیرے وہ بڑے ہونے لگے، اور جب وہ اپنی جوانی کو، یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے، جو 17-18 یعنی ٹین ایج کہیں گے، جو 17-18 سال کی عمر ہوتی ہے، جب پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم و علما، اب یہاں پر بھی حکم کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکثر اپنے نبیوں کو جب نبوت عطا فرماتا ہے تو وہ تقریباً 40 سال کا ہمیں ملتا ہے، تو حکم سے مراد یہاں پر ہو سکتا ہے صرف وہ وزڈم ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی قوت۔ اور علم تو ہم جانتے ہیں کہ نبیوں کو اسپیشل جو علم دیا جاتا ہے، یا تو وحی کا علم ہے یا اور مزید آگہی ہوتی ہے، بہرحال عام لوگوں سے تو ہٹ کر ہی ان کو علم دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم اور علم عطا کیا۔ تو نبوت، یعنی عام طور پر حکم سے مراد نبوت ہی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہاں پر نبوت بھی مراد ہو، اور ہو سکتا ہے قوت فیصلہ مراد ہو۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بہترین مقام دیا، یوسف علیہ السلام کو، اقتدار بھی دیا. تو حکم کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اقتدار عطا کیا, یعنی ہو سکتا ہے عزیز مصر کے گھر میں بھی وہ صاحب حیثیت ہوں, پورا ان کو کنٹرول حاصل ہو پورے گھر کی دیکھ بھال کا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی حکمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا کہ وہ صحیح فیصلہ کر سکتے تھے, صحیح قوت فیصلہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کو استعداد اتنی طاقت دی تھی, اور مزید پھر علم بھی عطا کیا اللہ تعالیٰ نے. تو دیکھا جاتا انسان کو اپنی زندگی میں یہی ہوتا ہے نا کہ جب کوئی ایسا اس کے اوپر وقت آئے تو وہ صحیح فیصلہ کر سکے, اس کے اندر یہ اہلیت ہو کہ وہ صحیح راہ کو اختیار کرے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو وزڈم بھی عطا کی اور خاص علم وحی جو انبیاء کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے وہ بھی عطا کیا. تو حکمہ و علما, اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو, وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ایک اور بات آپ کو دیکھنے کو ملے گی, آپ پورے یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیجئے, ابھی ہم پورا پڑھ رہے ہیں, تھوڑا بہت ہو چکا ہے, تھوڑا ہم آگے بڑھیں گے. آخر تک آپ پڑھیں گے, آپ کو کوئی واقعے میں کہیں پر بھی آپ کو یوسف علیہ السلام کی زبان سے کوئی ایک لفظ شکایت کا نہیں ملے گا, ایک لفظ بھی نہیں. ہم تو کتنی جلدی کمپلین باکس بن جاتے ہیں نا کہ ذرا سا کچھ ہمارے ساتھ کچھ ہماری مرضی کے خلاف ہو گیا, ہم شکایتیں کرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اچھا میرے ساتھ تو یہ ہو گیا, مجھے تو یہ تکلیف پہنچی, مجھے تو وہ ہو گیا, مجھے تو یہ ہوا, ہمارے بچوں کو ہی کیوں ایسا ہونا تھا, ہمارے ساتھ یہ مشکلات کیوں, ہم کو ہی تکلیف کیوں, ہم پر ہی یہ مصیبت کیوں آئی. اب دیکھیں معمولی بات نہیں تھی کہ اتنے چہیتے بچے تھے اپنے والد کے, کتنا ان کو یعنی کیسی زندگی وہ گزار رہے تھے نا, اب ان کے والد نے کس طرح سے ان کو ہر دھوپ چھاؤں سے بچا کر رکھا تھا, محبت سے پروان کر رہے تھے ان کو, اور اچانک اس محبت سے نکل آنا, کنویں میں ڈال دیا جانا. کچھ اسرائیلی روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب یہ جا رہے تھے ان کو کنویں میں ڈالنے کے لیے ان کے بھائی, تو کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے, کہتے ہیں کہ جب تک ان کے والد کی نظر تھی ان پر تو گود میں اٹھا کر لے کر گئے, اور جیسے ہی والد نظروں سے اوجھل ہوئے ان کو نیچے پھینک دیا, ڈال دیا زمین پر اور کھینچتے ہوئے لے جانے لگے اور پھر کنویں میں ڈال دیا. تو کیسا وقت ہوگا نا, آپ خود سوچیں ذرا, ایک بچہ ہے اس کو کنویں میں ڈالا جا رہا ہے, پھر وہ کنویں سے ایک قافلہ نکال لیتا ہے, انہوں نے ان کو غلام بنا لیا, بیچ بھی دیا, پھر بیچ دیا گیا تو ایک کسی گھر میں آتے ہیں, جس نے خریدا اس کے گھر آ جاتے ہیں. لیکن کہیں پر آپ کو کوئی شکایت, کوئی کمپلین نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ کہیں پورے قصے میں آپ کو ایک جملہ ایسا نہیں ملے گا. تو کتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے نا کہ کوئی شکایت نہیں, کوئی کمپلین نہیں. ہم تو اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں پر, ہمارے یہاں کی اکثریت امت مسلمہ کی اپنی آدھی زندگی اسی طرح سے کمپلین کرتے کرتے ہی گزار دیتی ہے, شکایتوں کا دفتر لے کر بیٹھ جاتے ہیں ہم کہ ہائے میرے ساتھ یہ نہ ہوا, ہائے میرے ساتھ وہ نہ ہوا, اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا تو میں ایسا کر لیتی, میرے ساتھ ویسا ہوتا تو میں ویسا کر لیتی. ہمیشہ دوسروں پر نظر, ہم سمجھتے ہیں کہ ہر برائی ہمارے اندر ہے, یا ہمارے خاندان میں ہے, یا ہمارے پاس ہے, ہر چیز کی کمی اور ہر اچھائی اور ہر چیز کی فیسلٹیز دوسروں کے پاس ہے. تو آپ یوسف علیہ السلام کے قصے سے آپ یہ بات بھی سیکھیے کہ کہیں ہمیں کوئی ان کے شکایت بھرا جملہ, شکایت بھرا انداز کہیں نہیں نظر آتا آپ کو. ہمیشہ شکر گزاری, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری. اور یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو, تو واقعی میں یوسف علیہ السلام محسن تھے. آپ کو بار بار یہ صفت پڑھنے کو ملے گی یہاں پر یوسف علیہ السلام کی اس سورے میں. تو یہ محسن کون ہوتا ہے اصل میں, کون لوگ ہوتے ہیں محسن, آپ بتا سکتے ہیں محسن کسے کہتے ہیں؟ کوئی ڈسکرائب کر سکتا ہے اس کو؟ اب دیکھیں محسن وہ شخص ہے جو اپنے حصے سے کم بھی لینے پر راضی ہو جائے اور دوسروں کو ان کے حق سے بڑھ کر دے, وہ محسن ہوتا ہے. اور پھلدار درخت کو تصور میں لائیے کہ کوئی بہت ہی پھلدار درخت ہے, سیبوں سے یہ آم سے لدا ہوا خوب گھنا درخت ہے اور اس کے پھلوں سے وہ مزید جھکا پڑ رہا ہے. تو ایسا سایہ دار درخت جو کہ پھل بھی دے رہا ہے اور ساتھ میں سایہ بھی دے رہا ہے, گھنا سایہ دے رہا ہے, جبکہ پھل ہونے کی وجہ سے اس نے تو اکڑا ہوا رہنا چاہیے تھا, تکبر کرنا تھا اس درخت نے, تو نہیں. جو دوسروں کو کچھ دیتے ہیں وہ مزید ان کے اندر عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے, وہ دے کر احسان جتانے والے نہیں ہوتے, یہ ہوتے ہیں محسن. اسی طرح ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں, آگے دیکھیے، اب یہاں سے آزمائش شروع ہوتی ہے یوسف علیہ السلام کی، اور کیا وہ قصہ ہے؟ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي، یہ جو راودہ کا جو لفظ ہے اس کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ لفظ آگے بھی دو تین دفعہ آئے گا، استعمال ہوگا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں، صرف علم کافی نہیں ہوتا، علم کے ساتھ وزڈم بھی ضروری ہے، جو اوپر ہم نے لفظ پڑھا، اور یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ علم بالکل ڈرین ہو جاتا ہے ذہن سے. آپ کو کوئی چیز بہت اچھے سے یاد ہوتی ہے، آپ کو کوئی بات، کوئی فارمولا، کوئی چیز بہت اچھے سے یاد ہے، لیکن وقت پر وہ چیز آپ کو یاد نہیں آتی. تو علم ہر جگہ کام نہیں آتا. جو وزڈم ہوتی ہے، جو حکمت ہوتی ہے، اگر حکمت اور علم دونوں ساتھ مل جائے تو یہ کہیں گے نا ہم جس کو، یعنی خوبی پر خوبی جیسے جمع ہو گئی اس طرح سے. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو وہ حکمت اور جو علم کی خوبی تھی، یا پھر جو اللہ تعالیٰ نے خاص ان کو نوازا تھا اپنی برہان سے، یا اللہ تعالیٰ نے خاص ان کا جو پروٹیکشن فرمایا تھا، حفاظت کی تھی، اور خود ان کی جو ذاتی خصوصیات تھیں یوسف علیہ السلام کی، اور ساتھ میں اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل، یہ دونوں مل کر آپ دیکھیں کیسے ان کا نفس ہو گیا تھا ماشاءاللہ، کہ کس طرح سے وہ اپنے نفس پر قابو کرنے والے اور کنٹرول کرنے والے تھے. اب یہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، امراۃ العزیز کا لفظ آیا اس کے لیے، وہ راودت ہو، جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی، اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی، آ جا. یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. یعنی اس عورت نے چاہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھی اپنی خواہش میں شامل کر لے جو وہ چاہتی تھی. ارادہ یریدو، یہ مجدد فارم ہے ایکچولی، جو آپ کے دماغ میں ہے، جو آپ کی نیت ہے. یعنی ارادہ یریدو، ارادتن، جو آپ کے دماغ میں ہے، جو آپ کی نیت ہے. را واو دال روٹ سے نکلا ہے یہ. پیچھے جو ہم نے پانی پلانے والے کے لیے جو لفظ پڑھا تھا، دراصل وہ بھی اسی معنوں میں آتا ہے. یعنی اس کے معنی بھی دراصل ہوتے ہیں، رود سے نکلا ہے تھا وہ، کہ ویسے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ نرمی کے ساتھ کسی چیز کی طلب میں بار بار آنا جانا. رادا ورتادا آتا ہے اس سے، رائدن ہے، جس کے معنی ہے وہ شخص جس سے پانی اور چارے کی تلاش کے لیے آگے بھیج دیا جائے قافلے کے لیے. اور اسی بنا پر ہم نے وہ سکے کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس زمانے کا رواج تھا کہ وہ لوگ اپنے قافلے سے آگے کسی کو بھیج دیتے تھے. اس کے لیے بھی وہی روٹ ورڈ آتا ہے، را واو دال رود. ٹھیک ہے. اب الارادہ، یہاں جو یہ لفظ آیا ہے ارادہ سے، اگر ہم اس کو سمجھے، ارادہ یریدو، تو یہ یرود سے ہے، جس کے معنی کسی چیز کی طلب میں کوشش کرنے کے ہیں. کیا ہے؟ جس کے معنی کسی چیز کی طلب میں کوشش کرنے کے. اور ارادہ اصل میں اس قوت کا نام ہے جس میں خواہش، ضرورت اور آرزو، سب کے جذبات ملے ہوئے ہوں. اب دیکھیں اتنی تفصیل سے کیوں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ آپ جان لیں کہ اس عورت نے کیا ارادہ کیا تھا، اور یہ لفظ قرآن نے کیوں استعمال کیا. اور سبحان اللہ، عربی کا ہر لفظ، یعنی اتنی فصیح اور بلیغ زبان ہے کہ ایک لفظ میں اتنے معنی پوشیدہ ہوتے ہیں، اور اسی سے ملتے جلتے جو یعنی ایک ہی روٹ ورڈ سے الگ الگ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا، اس لفظ کو، اور پھر وہاں پر جب استعمال کیے تو وہاں پر کیا معنی بنیں گے جملے کے لحاظ سے، یہاں استعمال کیے تو یہاں کیا معنی بنیں گے. اسی بنا پر آپ دیکھیں نا، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عربی کیوں چوز کی زبان قرآن کے لیے، کیونکہ ایسی فصاحت اور بلاغت آپ کو کسی اور زبان میں نہیں ملے گی. تو جس کے معنی کسی چیز کی طلب میں کوشش کرنے کے ہیں، اور ارادہ اصل میں اس قوت کا نام ہے جس میں خواہش، ضرورت، آرزو، تمام جذبات ملے ہوں. پھر اس سے مراد دل کا کسی چیز کی طرف کھینچنا، دل کا کسی چیز کی طرف کھینچنا، اور اس فیصلے کے ساتھ کہ اسے کرنا چاہیے یا نہیں. تو یعنی دل کے ارادے کے لیے، جو دل میں خواہش ہو رہی ہے اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. اور جب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آئے تو پھر اس کے لیے منتہا معنی مراد ہوتے ہیں. یعنی اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا پھر ارادہ کر لے. اب وہاں پر پھر خواہش نہیں شامل ہوگی، کیونکہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تو اس سے سب مبرہ اور پاک ہے خواہش سے. اگر انسانوں کے لیے آ رہا ہے تو ان کی دل کی خواہش ہوگی، ان کے جذبات، ان کے میلانات، ان کی تمنائیں، ان کی آرزوئیں جس کی بنا پر ان کا دل کھنچ رہا ہے اس طرف کرنے کو، تو یہ انسان کے لیے استعمال ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے آئے تو پھر اس کے کچھ اور معنی بیان ہوں گے۔ اور اگر اس کو ہم اراودا یوراویدو مرادتن سے مراد لیں، اراودا یوراویدو مراودتن، تو مراودتو کا مطلب ہوتا ہے جو مفائلہ، باب مفائلہ پر ہوگا، یہ بھی ارادہ یرودو سے ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں ارادوں میں باہم اختلاف اور کشیدگی۔ یعنی دو لوگ ہیں آمنے سامنے، ایک جس چیز کا ارادہ کر رہا ہے اس کے دماغ میں کیا ہلچل ہے، اس کے دماغ میں کیا سوچ ہے، وہ کیا چاہ رہا ہے، سامنے والے کو اس کی کوئی خبر نہیں، دونوں کے ارادوں میں اختلاف ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر عورت کے لیے، اس عورت کے لیے راودتہ کا لفظ آیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے یوسف علیہ السلام کو نہ کچھ خبر تھی کہ اس کے دماغ میں کیا کھلبلی مچی ہے، یا وہ عورت کیا چاہتی ہے، یا اس کی کیا تمنا ہے، پہلے سے ان کو اس کا کوئی وہ نہیں تھا، اور نہ ہی وہ خود چاہتے تھے، کیونکہ دونوں میں اختلاف ہے۔ یعنی یہ چاہتی ہے کچھ اور، اور یوسف علیہ السلام اس سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی ایک کا ارادہ کچھ اور ہو اور دوسرے کا کچھ اور۔ اور راوتو فلانن انکزا کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں کسی کو اس کے ارادے سے پھسلانے کی کوشش کرنا ہے نا، اور یہی لفظ آتا ہے پھر ہم کو قرآن میں ہم کو ملتا ہے، جو آگے بھی ہم پڑھیں گے، یا راودتنی ان نفسی، اس نے مجھے میرے ارادے سے پھیرنا چاہا۔ پھر جو عورتوں کا جملہ بتایا گیا، تو راویدو فتح ان نفسی، وہ اپنے غلام سے ناجائز مطلب حاصل کرنے کے در پہ ہے، یعنی اسے اس ارادے سے پھسلانا چاہتی ہے۔ پھر ہم سنو راویدو انہ اباہ، ہم اس کے والد کو اس سے پھیرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر یہ ولقد راوتہ عن نفسہ، بے شک میں نے اس سے ناجائز مطلب حاصل کرنا چاہا، یعنی یہ عورت کا جو جملہ بتایا گیا ہے آخر میں، وہ کہے گی جب یوسف علیہ السلام اس الزام سے بری ہوں گے بادشاہ کے سامنے۔ تو بہرحال یہ لفظ اس سورے میں بہت زیادہ ہے، سورہ یوسف میں، تو آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، روٹ ورڈ تو اس کا را واو دال ہے، لیکن اگر ہم اس کو ارادہ یوریدی سے سمجھیں گے تو مطلب جو آپ کے دماغ میں ہے، جو آپ کی نیت، یعنی جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے سے آپ کا انٹینشن ہے، سوچ ہے آپ کی، اور پھر اس کے لیے جب انسانوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے تو خواہش، ضرورت، آرزو، جذبات اس میں سب ملے جلے ہوتے ہیں۔ اور اگر اس کو ہم اراودا یوراویدو سے لیں مرادتن، تو یعنی جو آپ کی نیت ہے وہ سامنے والے کی نیت نہیں ہے، آپ کی نیت کچھ اور ہے اور سامنے والے کی کچھ اور ہے، یعنی آپ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ سامنے والے کی سوچ بھی وہی ہو جائے جو میری سوچ ہے۔ یعنی اس عورت نے کیا چاہا کہ یوسف علیہ السلام بھی میری سوچ سے متفق ہو جائیں، جو میں چاہ رہی ہوں اس پر وہ راضی ہو جائیں۔ یعنی یہ اس وقت آتا ہے یہ لفظ، جب خاص طور سے کوئی آپ کے اگینسٹ میں ہو، کوئی آپ سے اختلاف کر رہا ہو، ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز آپ سمجھ لیجئے۔ تو وراودت التی وفی بیتی ہے ان نفسی ہی، اب یہ جو جملہ ہے فی بیتی ہے، یعنی یہ بھی ایک جملے میں بہت ساری باتیں پوشیدہ ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ایک طرح سے دلیل بھی یہاں پر مل رہی ہے کہ کیوں، آپ دیکھیں کہ اس نے چاہا یوسف علیہ السلام بھی وہی چاہیں یا وہی کریں جو وہ چاہتی ہے، کیوں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کس کے گھر میں تھے، ابھی اس عورت کے گھر میں۔ آپ دیکھیں جب ہم کسی کے گھر میں ہوتے ہیں، آپ کسی کے گھر مہمان بن کے گئے، تو کیا آپ وہاں پر اپنا رعب جمائیں گے کسی اور کے گھر میں؟ اور مہمان بن کے جانا تو ایک الگ بات ہے، مہمان بن کے جانا تو ایک الگ بات ہے، وہ ایک رسپیکٹ کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی خواہش کو مان لیا جائے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کھانے میں آج یہ نہ بنائیں وہ بنا لیں، اچھا فلاں چیز آپ جو بنا رہی ہیں جو میزبان ہیں، نہیں ہم تو یہ چیز اتنی شوق سے نہیں کھاتے، آپ اس کی بجائے کچھ اور بنا لیجئے، کیونکہ مہمان کا رسپیکٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ تو یوسف علیہ السلام تو وہاں پر ایک غلام کی حیثیت سے گئے تھے، خریدا تھا عزیز مصر نے ان کو، تو آپ بتائیں کہ کتنا زیادہ وہ گھر والوں کا ان کے اوپر پریشر ہوگا، کیسی وہ سچویشن تھی، پریشر والی سچویشن تھی اس وقت یوسف علیہ السلام کے لیے، کہ گھر بھی وہ عورت کا، اس کو وہ ساری، یعنی ہر طرح کی اس کو وہ کہنا چاہیے ٹیکٹکس بھی معلوم ہے کہ کیسے کس کو کیسے کیا کرنا ہے، بہت ظاہر سی بات ہے ایک پولیٹیشین کے گھر میں تھی وہ، تو پولیٹکس اس کو بھی آتی ہوگی، اس خاتون کو بھی آتی ہوگی۔ تو اس لیے یہاں پر قرآن نے ایک جملہ کہہ دیا کہ فی بیتی ہے، کہ اسی عورت کے گھر میں تھے وہ، تب سوچنا چاہیے اس کا کتنا رعب دبدبا ہوگا اور کتنا وہ پریشرائز کر رہی ہوگی ان کو۔ فی بیتیہ النفسی وغلقت الابواب، اور اس نے تمام دروازے بند کر دیے. غلقہ ہوتا ہے لاک کر دینا، اور غلقت ہوتا ہے جب اس پر تشدید آ گئی تو ملٹیپل لاک سمجھے، یعنی ہو سکتا ہے کہ کئی راہداریاں ہوں اور اس نے وہ سارے ہی دروازے پہلے سے لاک کر کے رکھ دیا ہوں. جیسے ہم جانتے ہیں کہ فلیٹ میں جو سسٹم ہے آج کل، یا ہم جب لاک بھی کرتے ہیں، ایک بار ہم جب چابی گھماتے ہیں تو ایک لاک ہوتا ہے، اور اگر ہم زیادہ ہی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ڈبل لاک کر دیتے ہیں. تو ملٹیپل لاک کے لیے آتا ہے غلقت الابواب. اور چٹخنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. غین لام قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا جو اپوزٹ ہے فقہ ہے، رہا کر دینا، چھڑا دینا. تو غلق کے ویسے معنی ہوتے ہیں قفل یا تالا. تو دروازے وغیرہ کو زور سے بند کرنا یا چٹخنی چڑھا دینا یا لاک کر دینا سمجھیں. تو اس نے کیا کر دیا تھا، عورت نے پہلے ہی سے دروازے بند کر دیے تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس کا نیت اور ارادہ پہلے سے کیا تھا. یعنی اسی وجہ سے آپ راودتہ کو غور کریں اور پھر اس کی آپ ساری پلاننگ آپ دیکھ لیں. وغلقت الابواب. وقالت ہیتا لک، اور اس میں بھی عبداللہ بن عباس نے جو اس کی ہیتا کی جو معنی لیا ہے کہ رعب سے یا وارننگ سے یا غصے سے کہنا. ہی تلک یعنی میرے لیے آ جا یا آ جاؤ اس طرح سے. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مسوایا. فوراً آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے کیا جملہ کہا. اب یہاں پر یہ جو معاذ اللہ ہے، یہاں پر کچھ اور لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا. اگر وہ کچھ اور لفظ استعمال ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ انہوں نے بچنا چاہا یا اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، لیکن یہ ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں کے لیے آتے ہیں معاذ اللہ، کیونکہ جب میم لگتا ہے اکثر جملوں میں، ہم جانتے ہیں کہ میم جب لگتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ ظرف مکان بن جاتا ہے. تو انہوں نے کہا قال معاذ اللہ، یعنی اسی وقت انہوں نے خواہش کی کہ میں یہ جگہ بھی چھوڑ دوں یا میں یہ جگہ سے بھی ہٹ جاؤں، یا اللہ تعالیٰ مجھے اس جگہ سے ہٹا دے کوئی اور جگہ پہنچا دے، اور یہ جو خواہش کر رہی ہے وہ خواہش بھی اس کی پوری نہ ہو. اور انہوں نے فوراً کہا کہ انہ ربی احسن مستوایا، کہ بے شک میرے رب نے مجھے بہت ہی اچھا احسن ٹھکانہ دیا ہے. آپ دیکھیں پیچھے اس نے عزیز مصر نے کیا لفظ استعمال کیا تھا، بتا سکتے ہیں؟ پیچھے ہم نے جب لفظ پڑھا تھا لمرات ہی اکریمی مسوا ہو، وہاں پر بھی اس نے مسوا کا لفظ استعمال کیا تھا، اور یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام، آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے اس عزیز مصر کا احسان یاد رکھا. اب یہاں پر تھوڑا سا اختلاف ہے، ربی کا جو معنی آئے ہیں، ماسٹر دراصل اس زمانے میں، کیونکہ غلامی کا زمانہ تھا، تو ماسٹر اپنے جو پالنے والے ہیں، جو گھر کا بڑا ہوتا تھا یا پھر جس نے مالک نے خریدا تھا، اس کو بھی ماسٹر کا لفظ کے لیے استعمال ہوتا تھا، رب کا لفظ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے حدیث میں اس کے لیے منع فرمایا کہ اب کوئی اپنے ماسٹر کے لیے یا کوئی اپنے مالک کے لیے رب کا لفظ استعمال نہ کرے، ٹھیک ہے نا، اور اپنے غلام کے لیے عبد کا لفظ استعمال نہ کرے. یعنی مالک اپنے بندے غلام کے لیے عبد کا لفظ نہ استعمال کرے، اور غلام اپنے مالک کے لیے رب کا لفظ استعمال نہ کرے، اللہ کے رسول نے منع کر دیا تھا. تو یہاں پر مفسرین کا تھوڑا سا ہمیں اختلاف نظر آتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پر ربی سے مراد دراصل عزیز مصر ہے، جنہوں نے ان کو خریدا، یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنے گھر میں لا کر ٹھکانہ دیا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی سے ایسا جملہ، یعنی نبی کی زبان سے ایسا جملہ نکلنا ہم نہیں سمجھتے کہ یہ مناسب ہے، کیونکہ نبی تو شروع سے یہ تعلیم دیتے آئے ہیں کہ انسان تو اصل میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا رب ہے. اور آگے چل کر جب جیل میں یوسف علیہ السلام تبلیغ کرتے ہیں تو اس وقت بھی انہوں نے جو رب کا تعارف کروایا تو رب کا لفظ استعمال کر کے کہا کہ بندوں کو کیسے ہونا چاہیے یا بندوں کو رب ہی کی عبادت کرنی چاہیے. تو اس بنا پر مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ربی سے مراد دراصل یوسف علیہ السلام نے اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہا. اور ویسے بھی جو ان کو علم اور حکمت اور نبوت جو عطا کی گئی تھی، یا حکم اور علم جو ان کو دیا گیا تھا، جو ان کی وزڈم تھی، تو اس سے یہی تقاضا کیا جا سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہاں پر اپنے رب کا شکریہ ادا کیا. اور اگر وہ اپنے ماسٹر کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جو اس وقت ان کا مالک تھا، تو اس میں کوئی یہاں پر کوئی برائی نہیں، کیونکہ اس زمانے میں یہ چیز عام تھی اور اس وقت کہنا جائز تھا، لیکن بعد میں اللہ کے رسول نے منع فرما دیا، اس لیے اب یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے اس زمانے میں جو سجدہ تعظیمی تھا وہ بھی ہم جانتے ہیں، درست جائز تھا وہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ایون سجدہ تعظیمی بھی، یعنی کسی کے لیے تھوڑا سا جھکنا، جھک کر فرشی سلام جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں پر جھک کر سلام کرنے کو منع کیا گیا ہے. جی، تو کیا ہم پڑھ رہے تھے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، کہ میرے رب نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے، اور یہ بات تو درست ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ تو یہاں پر دراصل ظالم سے مراد یہاں پر وہ ہوگا کہ یا تو جو گناہ کا کام ہے، یعنی یہاں پر ظلم کو پھر گناہ سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ویسے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں قرآن میں ظلم کا لفظ شرک کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر شرک کے معنوں میں نہیں آئے گا، اور یہاں پر شرک وہ دوسرے ظلم دوسرے معنوں میں بھی نہیں آئے گا، بلکہ یہاں پر ظلم سے مراد یہاں پر گناہ ہوگا کہ اگر میں ایسا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جبکہ مجھے اتنا بہترین ٹھکانہ دیا ہے، یا جس گھر میں مجھے جس عزیز مصر نے لا کر رکھا ہے، اور تو میں اس کے ساتھ کیسے خیانت کر سکتا ہوں؟ تو لہٰذا ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوا تھا کہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، من عبادنا المخلصین۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ولقد ہمت بہی، یعنی اس نے ارادہ کیا، وہما بہا، اور وہ بھی ارادہ کر لیتا، لولا، اگر نہ ارآ برہان ربہی، اگر اپنے رب کی برہان دیکھ لیتا۔ اور برہان ہم جیسے جانتے ہیں کہ اس کے معنی دلیل اور حجت کے ہوتے ہیں، تو یہاں پر دراصل برہان کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سجھائی ہوئی وہ دلیل، یا ایک طرح سے اندر سے وہ احساس ہو جانا کہ جس چیز کو ضمیر بتا رہا ہے کہ، یا اندر سے نفس بتا رہا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے یا یہ غلط کام ہے، تو اس کو سمجھ لینا کہ نفس کا اس طرف رجحان ہونے کے باوجود بھی اپنے نفس کو کنٹرول کر لینا، یعنی اس عورت نے جو پیشکش کی اس پیشکش کو قبول نہ کرنا، اور یہ اس وقت سوچ جانا بر وقت کہ یہ ایسے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کے شائن شان نہیں یہ کام، تو یہ وہ دلیل تھی۔ کیونکہ بعض لوگوں نے دلیل کے تعلق سے بہت سارے ایسے کچھ واقعات بیان کیے کہ انہوں نے کچھ دروازے پر کچھ ایسی رنگ برنگی چیزیں دیکھ لی تھیں، یا انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو نظروں کے سامنے دیکھ لیا، یا اسحاق علیہ السلام ان کو دکھا دیے گئے، یعنی تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، لیکن ہم کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ اگر ایسی کچھ بات ہوتی تو یہاں اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان ہی نہ فرماتے۔ اصل تو بات یہی چیز ہے کہ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام اس وقت بالکل یعنی وہ ینگ ایج میں تھے، اور ظاہر سی بات ہے وہ جو عورت ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہی تھی وہ کوئی ایسی ویسی تو نہیں ہوگی، عزیز مصر کی بیوی تھی، خوبصورت بھی ہوگی، پہننے اوڑھنے کا اس کو شوق ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی، وہ اپنے پورے جو کہنا چاہیے نا لاؤ لشکر کے ساتھ وہ آئی تھی۔ تو اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کی یہی وہ بات ہے کہ جو برہان انہوں نے دیکھ لی تھی، یعنی وہ ایک جو عصمت انبیاء کے تعلق سے جو ایک اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، وہ کسی ایسے کام میں یا غلطی کی طرف پڑتے ہی نہیں اس میں، یا اس کی طرف قدم ہی نہیں بڑھاتے، اور نبی کی معصومیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے وہ چیز ہی نکال لیتا ہے جس کے اندر کوئی خواہش نفس یا ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں پھر فرشتے میں اور انسان میں کیا فرق رہا؟ اگر ایسا کچھ ہوتا کہ یوسف علیہ السلام کے دل سے اللہ تعالیٰ نے وہ دائیہ ہی نکال دیا تھا جو ایک انسان میں ہوتا ہے، جو اس کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے، تو پھر تو فرشتے میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں تھا، پھر کوئی بڑی بات نہیں تھی بچنا اس سے۔ اصل تو بات جب ہے نا، یعنی جو یہ بات بتائی گئی کہ انہوں نے اپنے رب کی برہان دیکھ لی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کو برائی سے دور رکھنا چاہتا تھا، فحاشا سے بھی، کیونکہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، تو یہی تو بات ہے کہ وہ چیز کا دل کے اندر ہونا، انسان کی فطرت میں وہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ وہ مخالف صنف کے تعلق سے اٹریکشن اس کے اندر ہے۔ تو وہ عورت تو اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ آئی تھی متوجہ کرنے کے لیے، ان کو بہکانے کے لیے یا اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو استعداد دی تھی گناہ سے بچنے کی، جو علم، جو حکمت، جو ایک پاکیزگی نفس کی تعلیم جو دی تھی، اس کی بنا پر یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لفظ یہاں پر آ رہا ہے کہ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوء، تاکہ ہم پھیرنا چاہتے تھے اسے، ہم پھیر دیں انہوں اس سے السوء برائی کو، یعنی ہم برائی سے اس کو نکالنا چاہتے تھے. یہاں پر یہ لفظ نہیں آیا ہے کہ برائی اس سے نکل گئی, یعنی وہ تو برائی کی طرف جا رہا تھا, برائی اس سے دور ہو گئی, نہیں. اس کا اگر یہاں پر کچھ اور مطلب آتا یا کچھ اور جملہ یہاں پر آتا تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا کہ یوسف علیہ السلام تو برائی کی طرف لپک رہے تھے لیکن ہم نے اس کو وہاں سے کھینچ لیا, یعنی وہ برائی کو پکڑے رہنا چاہ رہے تھے لیکن ہم نے کھینچ لیا. لیکن یہ بات نہیں بتائی گئی یہاں پر, بلکہ یہاں پر جملہ کہا گیا کہ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ. سوء ہم جانتے ہیں سیئات بھی اسی سے ہے, برائی, گناہ, جو بھی ہم برے کام سمجھتے ہیں اسے قرآن میں لفظ بار بار استعمال ہوا ہے. تو ہم پھیر دیں انہو اس سے السوء برائی کو, یعنی برائی کو بھی اور فحشہ کو. ایک چیز ہوتی نا, آپ دیکھیں کہ جب انسان ایک گناہ کا دروازہ کھولتا ہے یا ایک گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے لیے گناہ کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں, گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی اگر غیبت کرتا ہے, آپ دیکھیں تو غیبت جو کرتا ہے تو اس کے بہت زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں کہ وہ غیبت سے بڑھ کر بھی پھر کوئی اور گناہ کرے, یعنی پھر وہ جھوٹ بولنے میں بھی اس کو قباحت نہ ہوگی آگے چل کر, پھر وہ کسی پر الزام بھی لگا سکتا ہے, جھوٹا الزام, وہ کسی کی چغلی بھی کھا سکتا ہے, کسی پر بہتان بھی لگا سکتا ہے. تو ایک گناہ سے کئی گناہ کے دروازے کھلنے کے امکانات ہیں, اور جو چھوٹا گناہ اس وقت کر رہا ہوتا ہے کوئی, اس کا مطلب ہے کہ آگے چل کر وہ ایک چھوٹا گناہ اس کے لیے بڑے گناہ کے دروازے کھول دے گا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیے, الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہم اس سے برائی کو دور کرنا چاہتے تھے, یعنی اسی وقت گناہ سے وہ رک گئے, تاکہ اب جب انسان گناہ سے رکے گا تو پھر کیا ہوگا, اس کے لیے نیکی کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. تو جب وہ ایک گناہ سے بچے, یعنی جو ایک خواہش, فطری خواہش ہوتی ہے انسان کی, اس پر بھی انہوں نے کنٹرول پا لیا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے وَالْفَحْشَ, بے حیائی سے, یا آگے جو اور خدا نہ خواستہ کچھ چیز ہو سکتی تھی تو اس سے بھی ان کو بچا لیا. پھر کیوں, انہ من عبادنا المخلصین, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ تھا, یعنی کہتے نا کہ ایک اسپیشل تحفہ ملنا, گرانٹیڈ. تو مخلص نہیں آیا یہاں پر, ٹھیک ہے نا, بلکہ مخلص آیا ہے, وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا, یعنی آلریڈی ان کے اندر تھی وہ صفات ماشاءاللہ, اور مزید پھر وہ پختہ ہو گئیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتیں ہوئیں, خاص اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا, اور ان کی خود کی اس میں کوشش بھی شامل تھی. کیونکہ یہاں پر بعض مفسرین دراصل اس کا کچھ اور مطلب بتاتے ہیں, احسن البیان میں اس کا انہوں نے بہت اچھے سے اس کی تشریح کی ہے. اکثر جو مفسرین کی تفسیر کے مطابق, یہی والا ترجمہ اس کا ویسے صحیح ہے جو ہم نے ابھی پڑھا, لیکن کچھ لوگوں نے لولا کو ساتھ جوڑ دیا اس کے, یعنی پیچھے والے لفظ کے, ہم بہا لولا, تو اس کے پھر معنی کیا بن جائیں گے کہ یوسف علیہ السلام نے قصد ہی نہیں کیا. تو یہ دراصل عربی اسلوب کے خلاف ہے, ہٹ کر ہے, یعنی اس جو عربی اسلوب کے جو ایک عام جو رول اور قاعدہ ہے اس سے ہٹ کر معنی بیان کیے گئے ہیں. اگر یعنی قصد تو یوسف نے بھی کر لیا تھا, لیکن ایک تو اختیاری نہیں تھا بلکہ عزیز مصر کی بیوی کی ترغیب اور دباؤ میں شامل تھا, دوسری کہ گناہ کا قصد کر لینا عصمت کے خلاف نہیں ہے, اس پر عمل کرنا عصمت کے خلاف ہے, یہ ابن کثیر میں آتا ہے. لیکن جو محققین ہیں اور اہل تفسیر نے یہ معنی بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام بھی اس کا قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھے ہوتے, یعنی انہوں نے اپنے رب کی برہان دیکھ رکھی تھی, اس لیے عزیز مصر کی بیوی کا قصد ہی نہیں کیا, بلکہ دعوت گناہ ملتے ہی پکار اٹھے معاذ اللہ. تو اب یہاں پر قصد نہ کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ نفس میں کوئی ہیجان یا کوئی تحریک پیدا ہی نہ ہوئی ہو, تو ممکن ہے کوئی چیز دل کے اندر پیدا ہوئی ہو, تو تحریک کا پیدا ہو جانا الگ بات ہے اور قصد کر لینا الگ بات ہے. یعنی جیسے روزہ ہوتا ہے, ہم سب جانتے ہیں روزے میں کچھ چیزیں کچھ وقت سے لے کر کچھ وقت تک کے لیے ممنوع ہو جاتی ہیں, جیسے پانی, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے جس کی, کھانے کی, پانی پینے کی, لیکن کچھ وقت تک کے لیے وہ چیزیں معیوب ہو جاتی ہیں, منع ہو جاتی ہیں. اب اگر جس وقت کسی کو روزہ ہو اور اس وقت اس کو دل چاہ رہا ہو کہ مطلب پانی کی بہت پیاس لگی ہے لیکن وہ نہیں پیتا ہے پانی, لیکن اس کا خیال تو دل میں آ رہا ہے نا کہ پانی پینے کی مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے, تو یہ گناہ نہیں ہوگا. اسی بنا پر کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ کیونکہ یہ ایک انسانی فطرت میں ہے, اگر یوسف علیہ السلام ایسے ہوتے کہ بالکل ہی وہ یعنی عورتوں سے بے رغبتی, بالکل یعنی ان کے اندر رکھی نہ گئی ہوتی, یعنی رغبت تو پھر تو وہ فرشتہ بن جاتے ہیں. پھر فرشتوں کا ان چیزوں سے بچنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو وہ انسان تھے اور نبی بھی تھے ساتھ میں. تو یعنی ایک جو انسان کے اندر جو ایک ہوتی ہے, ایک فطرت میں جو چیز رکھ دی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ دل میں ایک تحریک پیدا ہو اور اس کو وہ کنٹرول کر لے. کیونکہ یہاں آیا ہے نا کہ ولقد ہمت بھی, اس نے اس کی ارادہ کیا عورت نے, وہ ہما بھیا اور وہ بھی کر لیتا, لولا اگر نہ ارا برہانہ رب ہی, اپنے رب کی برہان دیکھ لیتا, دلیل دیکھ لیتا, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص پروٹیکشن جو تھا. اور پھر ان کے نفس کو کنٹرول کرنے کی بھی جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کمال دیتا ہے وہ ساری چیزیں. تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی کمال صبر و ضبط کا بے مثال نمونہ پیش کیا. یعنی اصل چیز تو یہی ہے نا کہ انسان کے اندر ایک وہ تحریک پیدا ہو اور پھر وہ گناہ سے بچے. کیونکہ اگر انسان کے اندر وہ شوق, وہ کوئی تحریک ہی نہ ہو اور پھر گناہ سے بچ جانا کوئی کمال کی بات نہیں. تو اب یہ برہان کیا تھی, اس کے لیے لوگوں نے مختلف, مفسرین نے اس کی مختلف تعبیر پیش کی ہے, لیکن یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کچھ ایسا تھا جو ان کا ارادہ تھا, جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہ سے یا برائی سے بچا لیا. یعنی وہ برہان دکھا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس برائی سے یا اس ارادے سے باز رکھا, اور پھر برائی اور بے حیائی دونوں باتوں سے دور رکھنے کا اہتمام کیا, کیونکہ وہ چنے ہوئے بندوں میں سے تھے اللہ تعالیٰ کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خاص, یعنی مخلصین اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے, تو اس برائی سے بچ گئے. واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والفیا سیدہا لدى الباب. اب کیا ہو گیا کہ آخر کار یوسف علیہ السلام اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے یا دوڑے یا سبقت کی, اور اس نے پیچھے سے, یعنی اس عورت نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا. جیسے ہی دونوں دروازے پر پہنچے تو وہاں پر اس عورت کے شوہر کو موجود پایا, سیدہا لدى الباب, بالکل دروازے کے سامنے. جیسے اچانک ہو جاتا ہے نا الفیا, اس کا مطلب کہ اچانک دیکھ لیا. اور یہاں پر آپ بتائیں کہ پہلے کس کو دیکھا ہوگا وہ سید نے, یعنی عزیز مصر نے پہلے کون نظر آیا ہوگا اس کو, کیونکہ آگے کون تھا, یوسف علیہ السلام نا. تو اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا پہلے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ٹرن لیتی ہے وہ خاتون, اور کیسے اس نے ٹرن لیا, کیسے بات کو پلٹایا, اور کس طرح سے, جیسے وہ ہوتے ہیں نا بڑے بڑے پولیٹیشین, اور چونکہ وہ پولیٹیشین کے ہی گھر میں تھی تو لہٰذا پولیٹکس تو اس کو بھی آتی ہوگی. تو قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. اب دیکھیں کہ یہی اصل میں, دیکھیں یہی وہ ہے چال بازی. اب جب دونوں دروازے پر اس نے اپنے شوہر کو دیکھا یا موجود پایا, تو اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی, کیا سزا ہے, ما جزاء من اراد باهلك سوءا, جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے. یعنی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے. اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے. کس طرح سے پلٹا کھایا نا. اور کسی تفسیر میں دراصل اس کے بارے میں جو مفسر کی رائے تھی, انہوں نے یہاں پر اس کو ایکسپلین کیا تھا اس طرح سے کہ آپ دیکھیں کہ یہی اس جو شہوت پر مبنی محبت ہو اس کا یہی انجام ہوتا ہے, اس میں خیر خواہی نہیں ہوتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم نے دو محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی. یعنی اصل جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ نکاح سے ہوتی ہے. آپ دیکھنا کہ نکاح کی وجہ سے جو محبت ہوگی, جس کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا, وہ پائیدار بھی ہوگی, ہمیشہ کے لیے ہوگی, ایک دوسرے کی خیر خواہی ہوگی. اور جو صرف جذبات اور شہوات پر مبنی ہوتی ہے, آپ دیکھیں اس میں یہ حال ہوتا ہے کہ ابھی جس کے لیے دوڑی جا رہی تھی ابھی حوالے کر دیا اس کو کسی کے بھی اس طرح سے. تو کیونکہ اس میں کوئی خیر خواہی تو نہیں ہوتی, صرف نفس پرستی ہوتی ہے, انسان نفس کا غلام بن جاتا ہے. یہاں پر تھوڑی دیر رک کر ہمیں تھوڑا سا غور کرنا ہے. آپ لوگوں کے لیے اگر ہو سکا تو ہم اس میں ایک چھوٹا سا کسی کا پلے ہم دیں گے, ایک شاید 5 منٹ کا ہے, ڈاکٹر نگہت ہاشمی کا, وہ بھی آپ سن لیجئے گا. لیکن یہاں پر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں, یعنی ہم کتنا بھی چاہیں تو ہم بچا نہیں سکتے, کیونکہ آج کی ضرورت بن گئی ہے موبائل. ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس میں ایک انگلی کے کلک کرنے سے یوٹیوب, گوگل, ہر قسم کے ٹویٹر، فیس بک، ساری چیزیں، واٹس اپ، بہت ساری چیزیں موجود ہیں. ایون ایسی ایسی نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں کہ آپ بٹن آن کرتے ہیں تو ڈائریکٹ آپ کی ویڈیو، آپ کی آواز سب سامنے دیکھی جا رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی تصویر کوئی اور دیکھ سکتا ہے. اور اس کی وجہ سے جو برائی، بے حیائی، فحاشی عام ہوئی ہے، یقین جانیے اس سے پہلے اتنی زیادہ نہیں تھی. پہلے برائی اگر ہوتی بھی تھی تو وہ چھپ چھپا کر ہوتی تھی، یا کوئی کچھ لوگوں سے ہوتی تھی، سب سے نہیں ہوتی تھی. لیکن آج تو زیادہ چانسز ہے کہ 90% لوگوں کے برائی میں، بے حیائی میں، فحاشی میں ملوث ہونے کے چانسز بڑھ گئے ہیں. اور یہی کچھ ہو رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور یہ سارے حالات دیکھ کر ایک فکر بھی ہوتی ہے، بعض اوقات تو نیند بھی نہیں آتی راتوں کو، کہ اگر ایسے ہی حال رہا تو آج سے 10 سال بعد، آج سے 5 سال بعد کیا ہوگا پھر. یعنی آج جو ہماری نوجوان نسل ہے، اب آگے آنے ان کی آنے والی اولاد کیسے ہوگی پھر. تو اصل یعنی اس وقت کا جو ماحول ہمیں نظر آتا ہے، مصر کی جو تہذیب تھی اس وقت کی، بالکل آپ دیکھیں کہ ایسے لگتا ہے یعنی ہم آج ابھی 2015 میں ہیں نا، وہ لوگ اس وقت آج سے یعنی کئی ہزار سال پہلے کی یہ تاریخ ہمیں بتائی جا رہی ہے قرآن میں. لیکن آپ دیکھیں اس وقت بھی سیم یہی سچویشن تھی. ابھی آگے جب ہم مصر کی جو بڑی بڑی بیگمات کا ذکر ہم پڑھیں گے، اور جو آگے کی تھوڑی سی آیت میں وہاں کی معاشرے کی جو چھوٹی سی جھلک دکھائی گئی ہم کو، اس جھلک سے ہی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کیا حال ہوگا اس معاشرے کا، اس سوسائٹی کا، وہاں کی جو ایلیٹ کلاس، جو طبقہ تھا، مالدار طبقہ، جو بڑے بڑے لوگ پولیٹیشین تھے، جو ان کی بیگمات کی، ان کی عورتوں کی کیا باتیں ہوا کرتی تھیں، اور کس طرح سے برائی کو وہ لوگ دلیل سے ثابت کرتے تھے کہ دیکھو میں یہ برائی میں مبتلا ہوئی ہوں تو اس وجہ سے مبتلا ہوئی ہوں، تم کیا مجھے نام رکھو گے. اس طرح سے یعنی حد ہوتی ہے کسی چیز کی، حد یعنی گناہ گناہ نہیں رہا تھا ان کے نزدیک، بے حیائی بے حیائی نہیں رہی تھی ان کے نزدیک. اور آج یہی ہو گیا ہے. دھیرے دھیرے آپ دیکھیں ہمارے یہاں ہم مسلمان بچیوں کے لباس آج ہم دیکھتے ہیں، کہ پہلے تو یعنی سر پر دوپٹہ نہ اوڑھنا معیوب سمجھا جاتا تھا، اور اب سر پر دوپٹہ اوڑھنا معیوب سمجھا جاتا ہے. دقیانوں سے کہتے ہیں، اب تو نئی جنریشن کا سوال ہی نہیں، ہماری خود کی، ہماری امت مسلمہ کی مائیں اپنی بچیوں کو ایسا لباس پہنا رہی ہیں کہ دیکھ کر بعض اوقات واقعی میں شرم سے طبیعت پانی پانی ہو جاتی ہے. کہاں چلی گئی ہماری شرم و حیا، کہاں گئی ہماری اقدار، کہاں گئی ہماری تہذیب، اسلامی تہذیب. جب اللہ کے رسول کے پاس دوپٹہ آتا ہے، ململ کا کپڑا آتا ہے، تو آپ ایک صحابی کو دیتے کہ تم اس کا کرتا بنا لینا، اور کچھ نہیں کہتے. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ دوپٹہ اپنی بیوی کو دے دینا، لیکن اس سے کہنا کہ اس کے نیچے کچھ اور کپڑا لگا لے، کیونکہ یہ بہت مہین اور باریک کپڑا ہے. آج تو دوپٹے ہی نیٹ کے ہیں ہمارے، ہماری بچیوں کی آستینیں نیٹ کی ہیں. یعنی جسم اس میں سے صاف جھلک رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، تو وہ کوئی مایوب بات نہیں. مائیں دیکھتی ہیں اپنے بچوں کو، خود اپنے ہاتھوں سے لا کر اور خرید کر لا کر دیتی ہیں اپنی بچیوں کا ایسے لباس. تو ہم پھر کیا توقع کر سکتے ہیں ایسی بچیوں سے، آپ بتائیں، جب مائیں خود ان کو سپورٹ کر رہی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور رکھو شیر کی نگاہ، تو وہ تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا ہمارا. بھلے کھلانے پلانے میں ہم تنگی کرتے ہیں کہ اچھی چیز کھلائیں گے پلائیں گے نہیں، لیکن بے حیائی والے سارے لباس ہم پہنانے کو تیار ہیں، اور شیر کی نگاہ تو ہم رکھ ہی نہیں سکتے اپنے بچوں پر. ہم تو کہتے ہیں کہ اچھا یعنی بے حیائی کی وہ اجازت مانگ رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ دے دو اجازت. کیا ہوا، سب لوگ کر رہے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ پہلے آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، یقین جانیے اپنے ہندوستان کے ماحول کے تناظر میں بات کر رہی ہوں، اور خاص طور سے اکولا کی. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر پہلے اگر شہر میں بھی فیلڈ ٹرپ ہوتی تھی اسکول کی طرف سے، تو کیا جانے دیتے تھے بچوں کو؟ ایون پارک میں، گارڈن میں، 15 اگست کے دن کتنی بچیاں جاتی تھیں گارڈن میں، لیکن اچھے گھر آنے والے لوگ اپنی بچیوں کو اس دن اسکول ہی نہیں جانے دیتے تھے. اور گارڈن میں جانا تو بہت دور کی بات، اکیلے کسی سہیلی کے گھر بھی جانے کی پرمیشن نہیں تھی. اگر سہیلی کے گھر کی شادی ہوتی تو 10 لوگوں سے پرمیشن لینی ہوتی، کوئی گھر کا بڑا جا کر چھوڑتا اور دیکھ آتا کہ واقعی میں شادی ہے نہیں ہے. اور کتنا صحیح تھا نا، یہ بہت صحیح تھا. اس وقت ہو سکتا لڑکیوں کو لگتا کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہماری اتنی نگرانی کری، اچھا ہم پر تو ٹرسٹ ہی نہیں ہے ان کو، لیکن بہت صحیح طریقہ تھا وہ. اور اب تو 8-8 دن کی ٹرپ ہوتی ہے، دوسرے شہروں میں بھیجا جاتا ہے، اور والدین اپنی بیٹیوں کو بھیج دیتے ہیں آرام سے. کیسے وہ والدین، کیسے ان کا دل کرتا ہوگا. آج کے ماحول میں تو زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہے، زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. تو بے شک اگر بچوں کو آپ نے ضرورت کے تحت موبائل لے کر دیا ہے، تو آپ کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں بچوں کے لسٹ میں کون کون لوگ ہیں، ان کے میسجز کو کبھی گاہے بگاہے نظر اس پر ڈال لیں، رات کے وقت بچوں کو استعمال نہ کرنے دیں، کس کے نمبر سے دیکھیں کہ کس کس کا فون آیا تھا، آپ کو نظر رکھنا ضروری ہے کس سے بات کر رہی تھی بچی، ایون لڑکے بھی، ہم کیا کرتے ہیں لڑکیوں پر تو بعض اوقات بہت باریکی والی نظر رکھتے ہیں، دوربین لگا کر دیکھتے ہیں، لیکن لڑکوں کو بالکل بے مہار کھلا چھوڑ دیتے ہیں، تو نہیں، وہ لڑکے وہ بھی تو ہمارے بچے ہیں نا، وہ ہماری اولاد ہیں، وہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر برا کام کریں تو وہ بات ہم پر ہی آئے گی، والدین پر آئے گی۔ پہلی بات تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی والدین چاہتے ہوں کہ ان کے بچے بے راہ روی کا شکار ہوں، لیکن آپ دیکھیں اس کے لیے آپ کو ویسی کوشش بھی کرنی پڑے گی، ویسا انتظام کرنا پڑے گا گھر میں، تاکہ ایسی ایسی تہذیب جو آج ہمارے یہاں پروان چڑھ رہی ہے اس سے ہم بچ سکیں، جو بے حیائی والی تہذیب جو پروان چڑھ رہی ہے اس سے اپنے گھر کو، اپنے آس پاس والوں کو، اپنے خاندان والوں کو ہم محفوظ کر سکیں۔ تو جب اس عورت نے دروازے پر اپنے شوہر کو دیکھ لیا تو فوراً ٹرن لیا، اپنا بیان ہی بالکل بدل دیا، چینج کر دیا بیان، اور کہنے لگی کہ کیا سزا ہو سکتی ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر بری نگاہ رکھے۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ اب پھر یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنی گواہی پیش کی، یعنی ایسے وقت میں پھر خاموش رہنا ضروری نہیں، یعنی جب آپ بول سکتے ہوں، اپنی گواہی خود دے سکتے ہوں، تو پھر آپ کو خود اپنی زبان کھولنی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں کہیں گے، حالات بتا دیں کہ ہم بے گناہ تھے، تو بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات آپ کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ وہاں کوئی ان کا نہیں ہے، سارے لوگ جو تھے، وہ تو ایک خود دوسرے ملک سے اٹھ کر وہاں آئے تھے، یوسف علیہ السلام مصر میں، کوئی ان کا گھر والا، کوئی ان کا سپورٹر تو نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر یہاں جو لفظ آیا آپ نے اس پر غور کیا، قال ہی راودتنی، یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی، یہی مجھے پھسلا رہی تھی، یہی مجھے بہلا اور پھسلا رہی تھی اپنے ارادے کو پورا کروانے کے لیے مجھ پر، سمجھے، جو بھی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی، یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے، سبحان اللہ، اس زمانے میں بھی کیسے لوگوں کے ذہن تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جاسوسی ناول آج سے 100 سال پہلے ابن صفی نے جب لکھنا شروع کیے تھے، جبھی سے شاید جاسوسی شروع ہوئی، لیکن آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ جانتے تھے کہ کیسے شہادت پیش کرنی ہے، کیسے ایویڈنس دیا جائے گا یا لیا جائے گا یا قبول کیا جائے گا۔ تو وہ شہید شاہد من اہلیہ، یعنی اس عورت ہی کے رشتہ داروں میں سے یا اس کے گھر والوں میں سے کوئی ایسا شخص اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ اب یہاں پر دوسری جتنی روایتیں ہیں اس ساری سندیں کمزور ہیں اس کی، کچھ لوگ کہتے کہ ایک بچے نے گواہی دی، ایک بچہ اس وقت جو ہے جھولے میں جھول رہا تھا، اس نے کہا، تو اب دیکھیں کہ بچہ اگر گواہی دیتا، اتنی بڑی بات تھی تو یہ تو کہیں نہ کہیں ہمیں ملتی تھی اوتھینٹک روایت سے، اور پھر بچہ گواہی دیتا تو پھر تو وہ معجزہ ہی ہو جاتا نا، پھر لوگ سمجھ جاتے کہ اچھا یہ کوئی اسپیشل ہیں یوسف علیہ السلام۔ تو یہاں پر شہید شاہدن کوئی ایک شخص تھا جس نے گواہی دی قرینے کی، اور آپ دیکھیں کہ کتنا عقل مند اور ذہین شخص ہوگا، اور کتنی بہترین اس نے گواہی دی۔ اس نے کہا، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، اگر قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو پھر عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ کتنی عقل مندی کی بات لگتی ہے نا، ذہن حیران ہو جاتا ہے بالکل، کہ کتنی صحیح اس نے بات پیش کی اور کتنا صحیح ثبوت اس نے پیش کیا۔ آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے ثبوت، یہ ہوتی ہے دلیل۔ یہاں پر قدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، قدہ من قبول، یہ دراصل قد قاف دال دال سے نکلا ہے، کسی چیز کو لمبائی کے رخ پھاڑنا، اور اسی سے پھر انسانی جسم کی لمبائی کو قد کہا جاتا ہے۔ ویسے قدید خشک جو ڈرائی میٹ ہوتا ہے گوشت، اس کی لمبی لمبی کاشوں کو بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس شخص نے گواہی دی کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہو تو پھر یہ شخص جھوٹا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، اور عورت سچی ہے، اور اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر عورت جھوٹی ہے اور یہ شخص سچا ہے۔ فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم، جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ اب یہ جملے کو کچھ لوگوں نے پتہ نہیں کس طرح سے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ، ان قید کن عظیم، یہ جملہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، جبکہ بات چل رہی ہے، یعنی ابھی تو یوسف علیہ السلام اور اس عورت کے وہاں پر گواہی دی جا رہی کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، وہاں پر عزیز مصر بھی کھڑا ہے، یعنی اس عورت کا شوہر بھی کھڑا ہے، اور اس عورت کے شوہر کو جب اس گواہی دینے والے نے گواہی دی اور ایک ثبوت بتایا کہ اس طرح سے اس کو معاملے کو سلجھاؤ، اور جب دیکھا گیا کہ قمیص یوسف علیہ السلام کے پیچھے سے پھٹی ہے اور اس عورت کا جو مکر تھا، جو چال تھی، وہ واضح ہو گئی، تب اس عزیز مصر نے کہا، ان قید کن عظیم، کہ تم عورتوں کی چالیں بڑی ہی عظیم ہوتی ہیں یا بڑی غضب کی ہوتی ہیں۔ اب پولیٹیشین کے گھر رہنے والی تھی نا وہ، تو ظاہر سی بات ہے جس گھر سے تعلق رکھتی تھی اس کو بھی کچھ نہ کچھ پولیٹکس آئی ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ عورتوں کے تعلق سے ایسا یہ جملہ یہ قیاس کرنا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آپ دیکھیں ہم سب جانتے ہیں عورتوں میں مریم علیہ السلام بھی گزری ہیں، عورتوں میں آسیہ علیہ السلام بھی گزری ہیں، فرعون کی بیوی، فرعون کی زوجہ آسیہ، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، زوجہ فرعون آسیہ، اور حضرت مریم، یہ عورتیں دنیا کی چنی ہوئی عورتیں ہیں، ان کو سردار کہا گیا تمام عورتوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں، کیونکہ یہاں پر تو سب عورتوں کے لیے لفظ آ رہا ہے، ہے نا، تو یہ جملہ عزیز مصر ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ عزیز مصر ہی نے یہ جملہ کہا کہ تم عورتوں کی چالیں بڑی زبردست ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنی بیوی سے واقف تھا، جانتا تھا، اور اس وقت کا جو ماحول تھا، اس وقت کے جو حالات تھے، اس وقت یہ لوگ جانتے تھے کہ ان کی عورتوں کا کیا کردار ہے، کیا ان کا رویہ ہے، یا کیسے ان کے شوق ہیں، یا وہ کیا چاہتی ہیں۔ اب جو اس نے جملہ کہا اسی سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ چونکہ وہ پولیٹیشین تھا، ایک بڑے عہدے پر فائز تھا، ظاہر سی بات ہے یہ جو ایلیٹ کلاس طبقہ ہوتا ہے، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سب کے سب پالیٹکس میں ہیں، سب کی جو پھر بیگمات ہوتی ہیں، اب یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ان کا جو، یعنی ایک کہنا چاہیے نا کہ جو ان کی شہرت ہے، وہ شہرت پر کوئی دھبا لگے یا کوئی نام آئے، پھر آگے چل کے پھر ان کو اگلے الیکشن میں جگہ نہیں ملے گی۔ تو اسی بنا پر اس نے کیا کہا عزیز مصر نے، یوسف عارض ان ھذا واستغفر لذنبک انکی کنت من الخاطئین۔ یوسف علیہ السلام، یعنی اس شخص نے کہا عزیز مصر نے کہ اے یوسف، اس معاملے سے درگزر کر، اور اے عورت، تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ شوہر خود ہی کہہ رہا ہے کہ اصل جو گناہگار تھی، جو خطا کار تھی، وہ اس کی بیوی تھی، وہ جان گیا تھا، اور اسے استغفار کرنے کے لیے بھی کہا، یعنی توبہ کرنے کے لیے، پلٹنے کے لیے۔ اور یہاں پر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس معاملے کو درگزر فرما دیجئے، چھوڑ دیجئے۔ اور آپ دیکھیں کہ کیسا، یعنی اس شخص کا یوسف علیہ السلام پر ٹرسٹ، آپ دیکھیں اعتماد، کہ پھر بھی یوسف علیہ السلام کو اپنے ہی گھر میں رہنے دیا، اور یوسف علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ درگزر کر دیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام سے تو بعید نہیں کہ وہ، یعنی یوسف علیہ السلام نہیں کہہ سکتے ایسا جملہ، یعنی انہوں نے تو اس کے بارے میں باہر کہیں بات نہیں کی ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی اس بات کی خبر مصر میں، ہر گھر میں اس کا چرچا ہونے لگا۔ تو اسی بنا پر اس کے شوہر نے کہا تھا کہ تم عورتوں کی چالیں بڑی ہی زبردست ہوتی ہیں، کیونکہ خود ارادہ کیا، خود یوسف علیہ السلام کو بہکانا چاہا، اپنے شوہر کو دیکھا تو فوراً ہی معصوم بن گئی، اور تمام جرم یوسف علیہ السلام کے سر تھوپ دیا، اور فوراً سزا بھی تجویز کر دی، حالانکہ مجرم خود تھی اور خود اس کو سزا ملنی چاہیے تھی۔ تو پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر پر یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی واضح ہو گئی تھی۔ اب آگے کیا ہوا تھا ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے، لیکن کچھ باتیں جو سیکھنے کو ہمیں ملتی ہیں اس پر ضرور آپ غور کریے گا کہ ماحول کتنا بھی خراب ہو، ہم جو ماحول کا رونر ہوتے ہیں نا، جن کو بچنا ہوتا ہے وہ ہر طرح سے گناہ سے، بے حیائی سے، فحاشی سے بچ جاتے ہیں، جیسے کہ یوسف علیہ السلام بچے۔ اب دیکھیں بار بار جو راودہ کا جو لفظ آئے، راودتنی یا راودت ہو، تو وہ عورت تو اس نے کوئی اپنی طرف سے کسر نہیں چھوڑی تھی، جو کچھ اس کے دل میں تھا، جو اس کی نیت تھی، جو اس کا ارادہ تھا، وہ اس نے ہر طرح سے اس کو پورا کرنا چاہا، اس کے لیے اس نے ساری کوششیں کر لی، دروازے بھی بند کر لیے، سب کچھ کر لیا۔ لیکن جو اپنے دل میں نیکی کا جذبہ رکھتے ہیں، جن کے دل کے اندر نیکی کی تڑپ ہوتی ہے، اور جو برائی سے بچنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو برائی سے بچاتا ہے. یوسف علیہ السلام ینگ ایج میں تھے, یعنی بالکل نوجوان تھے, اور ہم سب جانتے ہیں, یعنی ہم کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سارے بہت زیادہ کھلا کھلا میں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہی ہوں, لیکن آپ لوگ خود سمجھدار ہیں, ماشاءاللہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے آپ کو بچائے رکھا, کس طرح سے انہوں نے اپنی پاک دامنی کو واضح کر دیا کہ وہ کتنے واقعی میں نیک تھے, پاک دامن تھے. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو حدیث سے ہمیں الفاظ ملتے ہیں, ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ سات لوگ اس وقت عرش کے سائے میں ہوں گے. سنی ہے نا حدیث یہ, اور کون لوگ ہوں گے اس میں کافی تفصیل ہمیں ملتی ہے, لیکن اس میں جو ایک شخص کا ذکر ملتا ہے کہ وہ شخص جسے کسی عورت, حسب نصب والی عورت نے برائی کی دعوت دی ہو اور وہ اللہ سے ڈرے, تو ایسا شخص بھی اس وقت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. تو آج بھی ایسے بہت سارے کھلے موقع ہیں, دعوت گناہ دیتے ہوئے ایسے نظارے, پھر اس کے لیے ماحول ویسا بنا دیا گیا ہے, ٹی وی کے ڈرامے, فلمیں, جگہ جگہ پوسٹرز, ایسی بہت ساری چیزیں جو عام کر دی گئی ہیں. ان سب کے باوجود بھی اگر جو بچنا چاہتا ہے, جس کے دل کے اندر نیکی کی طلب ہے, تڑپ ہے, جو اپنے رب کی خاطر پاک دامن اختیار کرنا چاہتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسے ہی راستے کھول دے گا, اس کے لیے وہی چیز آسان کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو توفیق دے کہ وہ نیک راہ اختیار کرے, صراط مستقیم پر چلے اور پاک دامن رہے, اور کوشش ہم یہ کریں کہ ہم ان کے لیے ویسا ماحول پرووائڈ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں مدد فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين